نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چلیں جی اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں میری بک میں پیج نمبر 75 ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں اس پہ ابھی ہم ہیں اور اس کو ہم مکمل کریں گے آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کر کے اگلا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں چونکہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے دفعہ سے پچھلی کلاس سے جو ٹاپک ہے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائی جا رہی ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے مقابلے کی مختلف تدبیریں ہمارا ٹاپک کیا تھا ہمارا ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مشرکین اس دعوت کے دینے سے اس راستے سے ہٹانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ تدبیریں کی اور یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا مین جو اختلاف تھا وہ کن چیزوں پہ توحید رسالت اور آخرت اور اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی تھی کہ ان کا شرک کیا تھا مین چیز جو آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا شرک کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے مقابلے میں توحید کیا چیز ہے آپ کو توحید کی سمجھ تبھی آئے گی جب آپ کو پتہ ہوگا شرک کیا چیز ہوتی ہے اگر شرک کا ہی نہیں معلوم تو پھر توحید کیسے سمجھیں گے دیکھیں اگر دیکھنا ہے کہ روشنی کیا ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اندھیرا کیا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ آج اس دن پڑھا تھا آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 75 ہے میری بک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری گراں کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت بھاری گزری کہ سارے معبود ہم چھوڑ دیں اور ایک کی پوجا کریں انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے اب ہم جلدی جلدی اس کو مکمل کریں گے کیونکہ یہ صرف ان کے شرک کی بات ساری بتائی جا رہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں سورہ سعد آیت نمبر 38 میں ہے یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا یہ تو عجیب چیز ہے اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام کو یہ بتا دیا کہ یہ گھڑی بھی ہے اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین نے بھی اپنے شرک کو بچانے اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی اور وہ دلیل کیا ہے قرآن بار بار وہ دلیلیں دیتا ہے اب یہ آگے دلیلیں آ رہی ہیں کہ کیا دلیل قرآن نے پیش کی ان کے شرک کے مقابلے میں اور وہ جو مسلمانوں کو روکتے تھے تبلیغ سے اس کے مقابلے میں ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرر اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف دینے کی قوت دے رکھی ہے اب یہ اب ہم سے بھی سوال ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں بہت اس کے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اس کے مقرب کہتے ہیں اس کے پیارے بندے کہتے ہیں ان کے پاس کہاں سے یہ اتھارٹی آئی کہ وہ دنیا میں تصرف سمجھتے ہیں یہ اس میں چینجز مطلب اس میں کچھ نہ کچھ اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں کچھ اپنی پاور چلا سکیں اس پاور چلانے کی ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہاں سے آپ کے پاس یہ دلیل ہے کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے کہ جو پیارے اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ دنیا میں چینجز کر سکیں اپنی پاور یوز کر سکیں فرام ویئر کیا دلیل ہے اس کی اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں لوگوں کی مصیبتیں ٹالتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے ہے کسی سے بھی جو آپ سے یہ بات کرتا ہے فلاں قبر والے کے پاس جاؤ آپ وہاں پہ دھاگا باندھو آپ وہاں پہ جاؤ گے وہاں پہ دیکھ چڑھاؤ گے یہ ہوگا دلیل بتاؤ نا اس کی قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہاں سے پھر دلیل ملی ہو ٹولڈ یو یہ پوچھا جا رہا ہے اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو تمہیں غیب معلوم ہے بھائی غیب سے تمہیں کوئی چیزیں پتہ چلتی ہیں, اس وجہ سے تمہیں کسی نے کہاں سے غیب کی اطلاع دے دی, یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اس میں تمہیں یہ بات لکھی بھی مل گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دو باتیں کہی ہیں, کس طرح سے تمہیں پتہ چلا, ایدھر تو تمہارے پاس غیب کا علم ہے, کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پچھلی بکس میں سے کسی بکس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جو کتابیں ہوئیں, نہیں, تو پھر کہاں سے پتہ چلا, اس کا ثبوت کہاں ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, یا تو میرے پاس کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ, یعنی کوئی پچھلی کتاب لے کر آؤ اگر تم لوگ سچے ہو. اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے, اگر ہے تو ہمارے پاس لاؤ, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو, یعنی بے حقیقت باتیں کرتے ہو, ادھر کی ادھر ہانکتے ہو. چنانچہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو کوئی غیب کا علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے, اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, آج بھی یہی جواب ہے, کل بھی یہی جواب تھا. انہوں نے بھی کیا کہا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, وہ کوئی بات نہیں لا سکے کہ ہم نے کہاں سے پڑھی ہے, ہمارے پاس غیب کا علم بھی نہیں, تو پھر کہاں سے پتہ چلتی تھی, جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے, آواز نہیں آ رہی, تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس بات پہ پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں, اور یہ کہتے تھے انا وجدنا آبانا علی ملۃ وانا علی آثارہم مہتدون, ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک اسی ملت پہ اس طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا, ہمارے تو سارے فلانی فلاں مزار پہ جاتے تھے, وہ تو وہاں پہ منتیں مانتے تھے, وہ تو فلاں یہ کرتے تھے, ہمارے تو گھر میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, ہماری تو نانی دادی سے یہ چلا آ رہا ہے, اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا دیکھو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تم لوگوں کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, اللہ جانتا ہے, اس لیے اس کی بات سنو, وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے, کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں, انسان ہی تو ہیں, یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں, اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پہ قدرت حاصل نہیں, یعنی جیسے تم بے بس ہو ویسے ہی وہ بے بس ہے, بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو, جیسے تم قدرت نہیں رکھتے کسی چیز کی اسی طرح وہ بھی انسان ہے وہ بھی قدرت نہیں رکھتے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا, پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں, اور لوگ کیا کہتے ہیں ہاں ہم نے مراد مانی تھی اور وہ پوری ہو گئی, وہ یہ کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, کرنی پوری اللہ نے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کی حاجات پوری کریں, کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دارالامتحان ہے نا, یہ دارالجزا نہیں, اگر یہاں پہ صرف مسلمانوں کو رزق دیا جائے اور کافروں کو نہ دیا جائے تو پھر تو سب چیز آبویس ہوگی, پھر امتحان کیا رہا, اللہ ان کو بھی دیتا ہے. جی
نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک,
بالکل سبحان اللہ, بالکل صحیح بات ہے, بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, ورنہ ایک سے دوسرے کو یہ بات نا بہت زیادہ ٹیمپٹنگ ہوتی ہے, جب آپ کی کوئی اتنی سخت مشکل ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے, خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نہیں ہے, یا کوئی ایسے انسان کو بہت ہی بے بسی کی جب حالت ہوتی ہے نا تو وہ راستے ڈھونڈتا ہے, اور جب اس کو کوئی آ کے کہہ دیتا ہے نا تم فلاں کے مزار پہ جاؤ وہاں پہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی, تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو ہی جانا ہے, میں جلدی سے یہ کر ہی لوں, کیونکہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا کہ شیطان اس وقت اس کو آ لیتا ہے. تو پورا قرآن کہتا ہے کہ کہاں سے تم, وہ بھی بے بس ہیں جیسے تم بے بس ہیں, بلکہ وہ تم سے زیادہ بے بس ہے کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں کرتے. قطمیر کا ہم نے پڑھا تھا نا, قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنا سا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہیں, کہاں سے دیکھ کے آئے ہو, کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ قبروں والوں کے پاس کوئی اتھارٹی یا کچھ پاور ہے, کدھر سے پتا چلا, کوئی دلیل ہی نہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ یہ باتیں تمہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس سے جو بات بتائی اس نے جو بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ اور نیز فرمایا اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ تو اتنے بے بس ہیں، دے دے ان کو دے سکتی ہیں۔ اور فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ بیٹے دیں گے ہمیں، یہ اولاد دیں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکے، تو وہ تمہیں کیسے کچھ دیں گے؟ اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے نا تو وہ مر کے مٹی کے نیچے نہ چلے جاتے، کون اپنے لیے موت چاہتا ہے؟ اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو جب وہ مر گئے تھے تو ان کو غسل دینے کے لوگ نہ آتے، وہ خود اپنے آپ کو غسل دے لیتے، لوگ ان کا جنازہ اٹھا کے نہ لے کر جاتے، وہ خود چل کے چلے جاتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ بے بس ہیں۔ اور فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے جن کے بت بنائے گئے ہیں، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، تو جو خود اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہی سمجھ نہیں آتی بات کہ وہ اپنا نفع اور نقصان بھی خود نہیں، اس کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہ تو مرے میں ہیں نہ زندہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ زندوں کو ایسے سمجھتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو اپنی قسمت کا خود پتہ ہے، جو بیٹھا ہوا آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت ہی اچھی کر سکتا ہوتا نا تو وہ پہلے آپ کے پیسوں کا محتاج نہ ہوتا اور فیس کا محتاج نہ ہوتا۔ پھر جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرقین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بعض بہت سی دلچسپ مثالیں بیان کی، چنانچہ ایک جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطن کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ منہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا، بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی، یہ ایسے ہی ہے، ان سے مانگنا جیسے تم پانی کے آگے ہاتھ بڑھا کے کہو کہ آ جا اور میرے منہ میں پڑ جا، تو وہ کبھی نہیں آ سکتا پانی، آپ جتنا مرضی ہاتھ بڑھاتے رہیں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، اسی طرح قبر والوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی ایسے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے دے دو میرے منہ پہ آ جاؤ، جیسے پانی کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے پانی نہیں اٹھ کے آ سکتا، یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ نہیں ہمیں کچھ دے سکتے۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ یہ بات مانتے تھے، یاد رکھے کہ ان بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہیں، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ جو پیاری نیک ہستیاں تھیں جن کے بت بنائے گئے۔ اس لیے ان سے کہا گیا تم نے اللہ کو جو خالق اور قادر ہے، اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بے بس ہیں، یکساں اور برابر کر دیا۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ کیا آج کا شرک بھی یہی نہیں ہے؟ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ مشرکین بھی یہ نہ سمجھیں، کبھی بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، وہ اللہ کی بعض صفات کو بھی مانتے تھے، ٹوٹل ساریوں کو، سب ایٹریبیوٹس کو نہیں مانتے تھے مگر کچھ کو مانتے تھے وہ، پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پوچھتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے اور ان کو بھی پکارتے ہو، آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہ کرنے والے کی طرح تم سمجھتے نہیں ہو؟ دونوں کیا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھجنکا رہ گئے، ان کی ساری حجت بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے، دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، یعنی شہرت تھی، بہت پاپولر تھے، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اب دیکھیں ایکسکیوز کیسا ہے ان کے پاس، کہ اب کیا آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک کافر سردار آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا عبد المطلب ٹھیک تھے، وہ زیادہ عقل مند تھے یا آپ زیادہ عقل مند؟ اب کیا کہیں گے، ہے نا؟ اگر کہہ دیں گے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اور میں صحیح ہوں تو کہیں گے ہائے انہوں نے تو توہین کر دی اپنے باپ دادا کی، اور اگر کہیں گے عبد المطلب ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے ان کا تو دین یہی تھا بت پرستی، تو آپ پھر کیا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دیکھیں حکمت کبھی کس چیز میں ہوتی ہے؟ خاموش رہنے میں۔ تو یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے باپ دادا اتنے عقل مند تھے اور ان کا تو دین یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کا بھی دین یہی تھا، یہ جو صحابہ کرام تھے سارے ان کے آباؤ اجداد کا بھی دین یہی تھا، اب کیسے تم اس دین سے پھر گئے؟ کیا وہ بیوقوف تھے جو یہ کرتے تھے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں لو ہماری نانی دادی یہ کرتی تھی، وہ کیا بیوقوف تھی؟ ہے نا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار ہی کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پہ دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بھی ایک ان کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈراتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کے ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے اور تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یعنی آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں، بلکہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ کہنے لگیں کہ کہیں جا رہی تھیں اور کوئی مزار وغیرہ تھا وہاں پہ، تو کہہ رہی ہیں ایک مانگنے والی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو، تو انہوں نے جب کچھ نہیں دیا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے نہیں دیا نا تو یہ جو بھی وہ قبر والے تھے ان کا نام لے کے ان کی لعنت تمہارے پر ہوگی، اور ان کا جیسے کہتی میں تو ڈر گئی، میں جلدی سے اس کو پیسے دے دیا۔ تو ہم اتنا وہ ڈر جاتے ہیں نا کہ مطلب یہ واقعی کچھ اور ہمارے اوپر مسئلہ نہ آ جائے۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اب تم نے ہمارے بتوں کو ایسے ایسے برا بھلا کہا ہے، تو اب دیکھنا ذرا وہ تمہارے پاگل کر دیں گے یا تم تو جل کے بھسم ہو جاؤ گے، تم ایسے وہ ابھی بھی کہتے ہیں مزاروں والے تمہیں اس طرح کر دیں گے، تم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کہ ان کو نہ پوجو۔ بھائی ان کی بےعزتی نہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے پیارے تھے، لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی کر دی ان کی شان، یا آپ نے ان کو برا کہہ رہے ہیں، اب اس کو وہ اتنے افینڈ ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کہتے تھے سورہ ہود میں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بدعا لگ گئی ہے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے، کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا کیا بھسم کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو اگر تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہی ہر مومن کا جواب ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پھر وہ میرے اوپر اپنا داؤ چلا لیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، کہا گیا سورہ حج میں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، جو مانگنے والا وہ بھی کمزور، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور کے سامنے کھڑا ہو گیا مانگنے۔ اور فرمایا گیا عنکبوت میں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا، پروٹیکٹر بنا لیا، اس مکڑی جیسی ہے कि कौन है मकड़ी, ये जो जिसके जिसने घर बनाया, और यकीनन सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर है, ये जो औलियाँ हैं ना वो क्या है, जैसे मकड़ी का घर। काश ये लोग जानते। और आज भी देखें मकड़ी के घर को क्या कहा जाता है, वेब। आज वेब के ऊपर ना बहुत एतमाद है लोगों को, वेब पे जो है वो सही है। इन्होंने वेब को औलिया बनाया हुआ, ये तो इतना कमज़ोर है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे कमज़ोर। देखो कैसे अल्लाहु अकबर, कैसे कुरान वेब का नाम तो उन्होंने आज रखा ना, कुरान ने उस वक्त बता दिया ये बहुत कमज़ोर है। और लोग हर अपना नॉलेज, हर अपनी चीज़ वेब से लेते हैं, ये वहाँ पे ये आ गया, वहाँ पे ये कहा गया, तो बस वो ठीक है। इनका कितना भरोसा है इस पे। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये कमज़ोर है। इनके खुदाओं की इस बेबसी को बाज़ मुसलमानों ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया, और एक शेर है ये जिसका तर्जुमा है, भला ऐसा भी परवरदिगार हो सकता है जिसके सर पर लूमड़ी पेशाब करें, यकीनन जिसके सर पर लूमड़ियाँ पेशाब करें वो जलील है। इसके पीछे मैं आपको वाकया बता देती हूँ कि एक बद्दू था, उस हर एक के अपने अपने बुत होते थे, छोटे छोटे रखे होते थे, उसने बुतों को साथ भी ले जाते थे कि जहाँ पर देखा वहाँ पर रख लिया और इबादत शुरू कर दी उसकी। तो वो उसके पास वो जो बुत था वो उसने रखा, कहीं लूमड़ी आई और उसने फॉक्स आई, उसने शिप पेशाब कर दिया। सुबह को वो उठा तो उसके ऊपर पेशाब हुआ हुआ था, तो तब उसको ये बात आई और उसने ये बात कही कि ये भी कोई परवरदिगार हो सकता है जो इतना बेबस है कि लोमड़ी उसके ऊपर पेशाब कर रही है, वो अपने आप को नहीं कुछ कर सकता। तो तब वो इस्लाम ले आया था। लेकिन जब नौबत इस खुल्लम खुल्ला नकद और तबसरे तक पहुँच गई तो मुशरिकीन भड़क उठे, उन्होंने मुसलमानों को भी गालियाँ दी और इनके परवरदिगार को भी। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को टोका कि दोबारा इस तरह की बात ना कहें, फरमाया सूरतुल अनआम में, और मुशरिकीन अल्लाह के माँ सिवा जिनको पुकारते हैं तुम इन्हें बुरा भला ना कहो, वरना वो मुशरिकीन भी दुश्मनी के जोश और नादानी में अल्लाह को गालियाँ देंगे। हमें क्या सिखाया गया हमेशा तक के लिए कि कभी इनके खुदाओं को जिनको ये जिनकी पूजा करते हैं उनको बुरा भला ना कहो, क्योंकि आप कहेंगे ना उनके तो हैं ही बूढ़े और बेकार, वो तो कोई खुदा नहीं है ना, लेकिन वो जब इन रिटर्न आपके खुदा को कुछ कहेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए इनिशिएट ना करो, कभी भी हमें किसी के भी उसको बुरा भला नहीं कहना। बहरहाल जब बहस व हुज्जत से काम बनता नज़र नहीं आया, जब ये आर्गुमेंट्स इतने हुए लेकिन कोई काम नहीं बना, तो मुशरिकीन ने तय किया कि इस्लाम की दावत को बज़ोर ताकत कुचल दें। अब जब कोई दलील से अपनी बात नहीं, किसी बात दलील होती नहीं है, दलील के ज़रिए वो बात कर ही नहीं पाता, तो उसके बाद अगला हरबा ही क्या होता है, अगला टैक्टिक क्या होता है, हमेशा ये होता है टॉर्चर, जुल्म, जोर ताकत के साथ कुचलना, हालांकि इससे कभी भी मामलात सुलझते नहीं। और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दें, चुनाचे बड़े लोगों और कबाइल के सरदारों ने अपने अपने कबीले के मुसलमानों को अजियतें देनी शुरू कर दी, और उनका एक वफद अबू तालिब के पास गया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से मना करें। अब क्या था, हम जो आगे यही पढ़ने लगे, मुसलमानों को ताज़ीब, ताज़ीब किससे है, आइन ज़ालबा से, यानी अजाब से, मुसलमानों को अजाब देना, उनको सज़ाएँ देना, उनको टॉर्चर करना। देखें जब उनकी बात नहीं बनी ना, इस तरह की बेकार बहसें कर कर के उन्होंने, उनके पास कोई लॉजिक तो थी नहीं, कोई दलील थी नहीं, तो जब बहसें करते थे और उनको पता था बहसों में हम हार जाते हैं, हमारे पास कोई भी पॉइंट ही नहीं है, तो अब उन्होंने क्या किया कि ताकत के ज़रिए हम किस तरह इनको कुचल दें, ख़त्म कर दें। और उसके लिए सब बैठे, उन्होंने कहा भाई जो जो मुसलमान हैं, जिस जिस के घर में हैं, जिसके पास हैं, तो वो अब ये करें कि उन पे टॉर्चर करना शुरू करें, उनको सज़ाएं देना शुरू करें, क्योंकि जब वो इतना उनके पर टॉर्चर होगा खुद ही वो इस्लाम छोड़ देंगे। जब वो इस्लाम छोड़ देंगे तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई साथी ही नहीं होगा तो इन्होंने क्या तबलीग करनी है और क्या अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अकेले रह जाएंगे वो। तो अब करो कि इनके साथी इनसे पुल अवे कर लो, क्या ये देखें कैसी उनकी टैक्टिक थी। और याद रखें शुरू में इस्लाम लाने वाले कौन लोग थे, गुलाम थे, गरीब थे, मिस्कीन लोग थे, बेबस लोग थे, सोसाइटी के जो नीचे का तबका था वो थे। तो उस वक़्त में क्या था यरहमकल्ला, उस वक़्त में क्या था कि जाहिर है वो गुलाम किसी ना किसी के अंडर होंगे, किसी की ओनरशिप में होंगे, तो अब उनके ऊपर तो टॉर्चर करना बड़ा आसान था। آپ غلامی کو سمجھتے نا کیسے ہوتی تھی, غلام ایسے ہی تھا جیسے جانور ہے کوئی, یا غلام ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی کموڈٹی آپ کے پاس, آپ اس کو اٹھا کے پھینکے, گاربیج کریں, قتل کریں, ماریں, جو مرضی کریں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا. اور یاد رکھیں وہاں پہ کوئی کورٹس نہیں تھی, کوئی پولیس نہیں تھا, کوئی جسٹس سسٹم نہیں تھا, صرف کیا تھا, ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبز میں جو چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی بس وہی پریویل کرتی تھی. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا, کہ یہ اب ایک دور شروع ہوا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کر آتا تھا اور ان کو پتہ چل جاتا تھا, یہ اس کے اوپر ٹارچر شروع کر دیتے تھے. مسلمانوں کو تعذیب, اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے, یعنی دل پھٹنے لگتا ہے انسان کا یہ باتیں سن کے بھی, پڑھ کے بھی, کہ کیا یہ دیکھیں یہ باتیں اصل میں ان کمروں میں بیٹھ کے, کرسیوں پہ آرام سے بیٹھ کے نا یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں. شاید آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھی, لیکن یہ ایک تو ہمارا جو موسم اس طرح کا ہے کہ ہم شاید گرمی کو بھی نہیں جانتے کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے, سچی بات ہے ہمیں نہیں اس طرح سے پتہ. یہ آپ کو بتا دوں کہ مکہ کی جو گرمی ہوتی تھی نا وہ ایک اس کی مثال دی جاتی تھی, اتنی شدید گرمی وہاں پہ پڑا کرتی تھی. تو اس میں کیا حالات تھے, کیا وہ تھے, تھوڑا آپ امیجن کر سکتے ہیں, ادروائز ویسے محسوس کرنا اس چیز کو یا کچھ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں, شاید ہم اس کو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی ان کے اوپر کیا گزری تھی. اور ان میں سب سے پہلی بات مثال میں حضرت بلال کی دی جاتی ہے. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے, یعنی مکہ کی گلیوں میں جیسے کسی آپ بکرے کو بچوں کو دے دیتے ہیں, کتے کو دے دیتے ہیں رسی لے کے اور وہ کھینچتا پھر, اس طرح ایک انسان کو کھینچا جا رہا ہے گلیوں کے اندر. اور اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے, اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا, پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات و عزیٰ کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا. بلال کہتے احد احد. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا جو چھڑانے آتا, بچانے آتا, کوئی رحم کھاتا, کوئی دیکھتا. حضرت حسان بن ثابت کہتی ہیں کہ جاہلیت میں میں نے حج کیا اور میں دیکھتا تھا کہ بلال پر کس قدر تشدد کیا جاتا ہے, کتنا ٹارچر ہوتا ہے ان پہ. اسی طرح عمر بن عاص خود کہتے ہیں کہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں گزرتا تھا کبھی تو دیکھتا تھا کہ پتھر ان کے سینے پر رکھے ہوئے اور وہ پتھر اس قدر گرم ہوتے تھے کہ اگر ان پر کچا گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا اور میں اسے کھا سکتا تھا, اور میں سنتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد, اور میں لات اور عزا کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں, احد احد احد, میں ایک اللہ پہ ہی مان لے کر آؤں, ایک خدا ہے میرا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بلال کو مکہ والوں نے اس قدر ان پہ تشدد کیا اور امیہ نے, دوسروں نے بھی کیا, یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف امیہ کرتا تھا. اب جب غلام ہے نا تو جیسے آپ کا نوکر ہے, کوئی آپ کے گھر آپ کا مہمان آیا اس نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا, کیونکہ آپ وہ اس کی کوئی عزت تھوڑی تھی. تو جب امیہ مارتا تھا تو اور بھی جو مکہ والے تھے وہ بھی مارتے تھے آ کے. اور کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی ان کو ایسا نہیں دیا جس پہ وہ کبھی خوش ہو جاتے, کیونکہ وہ آخر اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے بس. دیکھیں ٹارچر کرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا, جو ٹارچر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے ایک دن. تو وہ کہتے تھے بس ایک دفعہ ہمارے بتوں کا نام لے لو, بس کہ ہوبل کہہ دو, یہ کہہ دو, ان کا نام لے لو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, مگر وہ نہیں لیتے تھے. حتیٰ کہ امیہ ان کی حضرت بلال کی والدہ کے پاس گیا, ماں کے ساتھ ماں کے پاس گیا اور پھر جا کے کہنے لگا کہ آپ چلو میرے ساتھ اور یہ بلال کو منع کرو, آخر کیوں اپنی جان کے در پہ, میں تو مار مار کے اس کو ختم کر دوں گا. تو وہ آئیں اور وہ بھی اسلام لا چکی تھی لیکن انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنا اسلام. تو وہ آ کے کہنے لگی, اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ دیکھو تم ایسا کرو, یہ دین کو تم اعلان نہ کرو, تم ابھی امیہ کی بات مان لو اور دل کی دل کے اندر اسلام پہ رہو, جب موقع وقت آئے گا تو ہم سب اپنے اسلام کو ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس وقت حضرت بلال کہنے لگے کہ اماں آج مجھے پتا چل گیا کہ کافر شکست کھا گئے ہیں بلال سے. نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو آج میری ماں کو نہ بھیجتے مجھے سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب وہ ہار مان گئے, تو اب میری ماں سے جا کے کہہ کے آئے کہ آ کے اس کو سمجھاؤ. تو اس طرح سے ان کے اوپر اتنی اذیتیں تھیں. اور ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی, تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. جب گزرے دیکھا کہ اتنی اذیت اتنی تکلیف ہے, تو پوچھا امیہ سے کہ کتنے میں اس کو بیچتے ہو, تو اس نے بتایا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت اس کو پیمنٹ کر دی اور وہ کہنے لگا اگر آپ اس سے کم بھی دے دیتے تو میں اس کو تب بھی آزاد کر دیتا. وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا نا, تو فرماتے ہیں اگر تم اس سے زیادہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتا, مگر مجھے اس کو آزاد کرانا تھا. اسی لیے یہ بلال وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جانے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی. اور یہ وہ ہیں جو مؤذن رسول بنے, اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا اذان دینے والا ہوگا, ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. کیوں؟ وہ آنر کی وجہ سے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن, کیا ہے, حبشی ہیں, کالے رنگ کے ہیں, غلام ہیں, غریب ہیں, اس زمانے میں اس سوسائٹی میں سب سے پسے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے سابقون میں سے ہیں. یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ میں بعد میں اسلام لے آؤں گا, یہ بھی نہیں سوچا کہ میں غلام ہوں, میں میری کیسے مرضی چل سکتی ہے, بلکہ انہوں نے جس حالت میں تھے اس میں اسلام لے کر آئے. آج ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, مسلمان گھروں میں ہیں, لیکن ان کے مسلمان ہی شوہر, مسلمان ان کے بیٹے, وہ ان کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں, وہ ان کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں دین کی طرف, وہ ان کے پر باتیں کستے ہیں, اور ہم پھر گھبرا کے کہتے ہیں ہائے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, کیا کروں, آپ کے پاس تو سپورٹ ہے, میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں. ان کے پاس کون سی سپورٹ تھی, کون سی سپورٹ تھی ان کے پاس؟ آج کس کے اوپر ہے جو ایسا تشدد ہو رہا ہو, لیکن ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں دین سے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, آہد آہد آہد, اس کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا. آپ سوچیں جو ہمارے ملکوں میں گرمی ہوتی ہیں, اگر آپ کو بیک ہوم گرمی یاد ہو تو یقین کریں فرش کے اوپر آپ پیر نہیں رکھ سکتے تھے. جو فرش ہوتے تھے کبھی صحن کے اندر جانا پڑتا تھا, تو اگر ننگے پاؤں ہیں نا تو پیر رکھے نا انسان بھاگ کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی تک کہ کبھی جاتے تھے اور بھاگ کے واپس آ جاتے تھے, پیر اتنے جلتے تھے. یہ تو پاکستان کی گرمی ہے, آپ مکہ کی گرمی سوچیں, وہاں پہ ایک بندے کو ریت کے اوپر لٹا کے, اور تاکہ یہ ہلے نہیں اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. اللہ اکبر. اور سوچیں آج کہتے ہیں تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی تو اس لیے میں نہیں یہ کروں گی, فلاں نے مجھے فلاں کے سامنے ڈس ریسپیکٹ کیا, مجھے ذلیل کر دیا, مجھے ایسے کر دیا, اس لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. وہ دیکھو جن کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, کیا وہ نہیں فیل کرتے ہوں گے کہ میری کیا سیلف اسٹیم سیلف ریسپیکٹ رہ گئی؟ لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایسا ہی نہیں ہے سابقون الاولون, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جو ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے کبھی. اسی طرح عامر بن فہیرہ, ان کو اس قدر مارا جاتا, اتنی اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی, یعنی جیسے ہوتا ہے نا انسان پاگل نہیں ہو جاتا کہ اس کو جب مار مار کے کسی کو, آج بھی جو ٹارچر کیمپس ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ کئی پرزنرز ہوتے ہیں, جب ان کو فری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, اتنا ٹارچر ہوتا ہے. ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا گیا تھا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, منہ سے کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. کسی کو پتہ ہے عامر بن فہیرہ کون تھے؟ کوئی بات ان کی یاد ہے؟ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے نا, تو یہ بکریاں صبح کو چراتے تھے اور شام کو لے کر آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا کرتے تھے. اور جب غار ثور میں کچھ دن ٹھہر کے وہ لوگ آگے بڑھے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اپنی اونٹنی میں پیچھے بٹھا لیا تھا اور انہوں نے بھی ساتھ ہی ہجرت کی تھی. اور جب وہاں مدینہ پہنچے تھے یہ بہت بیمار ہو گئے تھے, مرنے کے قریب ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اس صحابہ کو, یہاں کی مدینہ کی فضا سوٹ نہیں کی تھی. تو لیکن بعد میں یہ سیرت صحابہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سروائیو کر گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں قاریوں کی ایک جماعت بھیجی تھی مشرقین بحر معونہ کی تبلیغ پہ معمور کر کے. تو وہاں پہ جب یہ گئے تھے تو آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور انہوں نے سارے جو قاری تھے تقریباً 70 کے قریب تھے شاید, تو ان کو شہید کر دیا تھا. تو ان میں یہ بھی تھے, اور جب ان کو شہید کیا تھا صرف ایک صحابی زندہ بچے تھے. تو ان سے عامر بن طفیل نے پوچھا تھا ان کی لاش کی طرف اشارہ کر کے, یہ کون ہے؟ بولے یہ عامر بن فہیرہ ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف جیسے یہ اٹھا لیے گئے ہیں قتل ہونے کے بعد, شہید ہونے کے بعد, اور یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق نظر آئے ہیں مجھے, پھر زمین پہ ان کو رکھا گیا. اور ان کے سینے سے جب نیزہ پار ہوا تھا نا تو انہوں نے اس وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کے لیے کامیابی کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں جان دے دینا. اور جو حضرت جبار بن سلمی تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جو ان کی لاش ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوئی ہے اور پھر نیچے آئی, اور یہ دیکھ کے ہی وہ اسلام لے آئے تھے. اللہ اکبر. ابو فقیہ جن کا نام افلح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور وہ قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے, اب دیکھیں یہ بھی غلام ہیں, ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر بیڑیاں سمجھتے ہیں آپ پہنا کر دھوپ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کے جلتی ریت پہ یا پتھر پہ لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے, اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی, یعنی بالکل بے ہوش ہو جاتے. ایسا ٹارچر ہم دیکھ بھی نہیں سکتے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا, اور کس لیے ہوا؟ صرف ایک اللہ کی خاطر, اس کا نام لینے پہ. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پہ ڈال کے اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا مر گئے. اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ میں جو ہیں ایسے ہی نہیں ہیں, کتنے لوگوں کو انہوں نے آزادی دلائی تھی. پھر مشہور صحابی خباب بن ارت, زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. اصل میں خباب بن ارت یہ بھی غلام تھے مگر یہ عرب غلام تھے. آپ کو پتہ ہے قریش میں سے تو کوئی غلام نہیں تھا, مگر جیسے عراقی ہو گئے یمنی ہو گئے جو عرب غلام ہوتے تھے نا ان کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا جاتا تھا, نسبتاً باقی سے کمپیریٹیولی. مگر ان کے ساتھ بھی کیا ہوا, قید ہو کے آئے, انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا. کیا نام تھا ان کی مالکن کا؟ ام انمار. یہ لوہار تھے یعنی لوہے کا کام کرتے تھے, تلواریں بنایا کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹ پہ ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں, مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے, کبھی گردن مروڑتے, کبھی بال نوچتے, کئی بار تو جلتے ہوئے کولوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹ کی چربی ہی نے بجھایا. یعنی یہ حال ہوتا تھا کہ ام انمار کے پاس یہ تلواریں بناتے تھے, اور تلواروں کے لیے جو لوہا یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پہلے بالکل گرم کیا جاتا ہے, آگ کے اندر ڈال کے بالکل اس کو پگھلایا جاتا ہے, پھر اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ اس لوہے کو یہ عورت اٹھاتی تھی اور وہ آگ کی طرح ہوتا تھا, سوچے وہ لوہا, اور اس انگارے کو لے کر ان کی کمر کے اوپر کمر کو جلاتی تھی اس سے. اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو اس زمانے کی کوئی بات بتائیں کس طرح آپ کے اوپر اس طرح تشدد کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا اپنی کمر کے اوپر سے کپڑا اٹھا کے کہ آپ یہ دیکھ لیں. اور ان کی کمر کیسی تھی کہ اس کے اندر گڑے بنے ہوئے تھے. اور یہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ کوئلے وہ رکھ دیتے تھے, انگارے رکھ دیتے تھے. اور انگارے کیسے تھے, پتھر, یہ لکڑی کے انگارے نہیں تھے, پتھر کو آگ کے اندر رکھتے تھے اور جب پتھر ریڈ ہاٹ ہو جاتا تھا تو اس کو بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے لٹا دیتے تھے اور ایسے کرتے تھے کہ یہ ہل نہ سکے. حتیٰ کہ استغفر اللہ ربی, حتیٰ کہ ان کی اپنی چربی پگھلتی تھی کمر کی, اس سے وہ ٹھنڈے ہوتے تھے مگر ہلنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزرے, ان کی چیخیں جب سنی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ خباب کی مدد کر, اے اللہ خباب کی مدد کر. اتنی ظالم یہ عورت تھی جو یہ کرتی تھی. تو ام انمار ایک دن اٹھی تو وہ کتے کی طرح بھونک رہی تھی. آپ سوچیں اللہ کا جب انتقام ہوتا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو ایک معالج نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی جلد کو جلایا جائے, اس کی کمر کو جلایا جائے آگ کے ساتھ. تو تب اس کو یہ, یعنی دن رات اس کے اوپر اس لوہے کے ساتھ اس کی کمر کو جلایا جاتا تھا, تب وہ ٹھیک ہوتی تھی. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کا انتقام دنیا میں, اور آخرت میں کیا ہوگا. یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے, نہیں, اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. اور خباب کا ٹارچر اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, یا رسول اللہ اگر ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ سے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کعبے کے ساتھ ٹیک لگائی بھی تھی, آگے ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ کیا تم ابھی سے ہمت ہار گئے, تم سے پہلے کے لوگوں پہ تو اس سے بھی زیادہ ٹارچر ہوا ہے. ان کی کھالیں کھینچ دی گئیں, ان کے سروں کے بیچ میں آرے رکھ کے چیر دیا گیا ان کو, تم ابھی سے گیو اپ تم کر رہے ہیں. اور یہی ہیں خباب بن ارت, کہ یاد ہے آپ کو یہ واقعہ, حضرت عمر اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھے, تو کون ان کو قرآن ٹیچ کر رہا تھا, یہ خباب بن ارت. سبحان اللہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب سب صحابہ کو کے لیے ایک وظیفہ مقرر ہو گیا تھا بیت المال سے, تو وہ سب صحابہ کو ایکول وظیفہ دیتے تھے. کہتے تھے میں ایک صحابی کو دوسرے کے اوپر کیسے فوقیت دے سکتا ہوں, میرے لیے تو سارے برابر, اللہ کو پتا ہے کس کا درجہ کیا ہے. لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے نا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا, میں اسے ایگری نہیں کرتا, میں ان کو زیادہ وظیفہ دوں گا جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا, اس کے بعد جنہوں نے ان کے بعد. کیونکہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے بہت قربانیاں دی, بہت کچھ سہا. تو اب ان کو بہت سارا وظیفہ ملنے لگا, اور ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں انہوں نے سارے وہ اپنے ڈالے ہوتے تھے, جو بھی پیسے یا جو بھی مال تھا وہ ڈالا ہوتا تھا, اور سارے شہر میں اعلان کر دیا ہوا تھا. انہوں نے کوفہ میں رہتے تھے, یہ سارے شہر میں اعلان کر دیا تھا, جس کو کوئی بھی پیسے کی ضرورت ہو وہ آئے اور اس صندوق سے نکال کے لے جائے, اور اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ وفات پانے لگے تو رونے لگے, بستر مرگ پہ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں, آپ تو اتنے اونچے مقام پہ ہیں اللہ کے ہاں, اور آپ کے اوپر اتنا کچھ ہوا, آپ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے, تو آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا, بلکہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے, تو جو میرے سے پہلے گزر گئے, یہ گھر, یہ مال, یہ سب کچھ یہ ان کے پاس نہیں تھا, میرے پاس یہ سب کچھ ہے, اور وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح تشدد سہتے رہے, لیکن ان کو دنیا انہوں نے دیکھی ہی نہیں, یہ سب کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں, میں ان کے بعد رہ گیا ہوں, اب تک وہ دنیا سے جا چکے ہیں, یہ دنیا دیکھے بغیر میں ان کے بعد بھی زندہ ہوں, میں نے اس دنیا کی مٹھاس چکھی ہے, اب میں ڈرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کہیں آخرت کا میرا حصہ کم نہ ہو جائے. اور کیا تھا ان کے پاس؟ ایک چھوٹا سا مکان تھا اور اس کے اندر یہ صندوق رکھا ہوا ہے کہ آؤ لوگوں جس نے اس میں سے لے کے جانا ہے لے جاؤ. اللہ اکبر. اور جب ان کا کفن لایا گیا تو ان کے سامنے ان کا کفن لایا جا رہا تھا تو بڑی خوبصورت سفید چادر تھی تو دیکھ کے رونے لگے, فرمانے لگے کہ حضرت حمزہ وہ تو مجھ سے بہتر تھے, ان کا جو کفن تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے پیر ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا, سر ڈھکتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, اور آج میں ایسی اچھی چادر میں دفنایا جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت زنیرہ, اب سن لیں عورتوں کا, ہم عورتیں ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو بڑے بے بس ہیں, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے شوہر کہتے ہیں, ہم تو ہم کیا کریں, ہم تو بیچاریاں. یہ دیکھیں حضرت زنیرہ بروزن صدیقہ ایک رومی لونڈی تھی, وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئی, اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اندھی ہو گئی تھی, بلائنڈ. تو اس پہ وہ کہتے تھے آ کے کافر کہ تمہیں لات اور عزہ کی مار پڑ گئی ہے, دیکھا تم نے ان کو چھوڑا تھا نا تو یہ ان کی مار ہے تمہارے اوپر. انہوں نے کہا نہیں واللہ ہی انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, یہ تو اللہ کی طرف سے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. کہتے ہیں یہ رات کو نا روتی تھیں اور اللہ سے دعائیں کرتی تھیں, اللہ یہ مجھے اندھا رہنا قبول ہے لیکن مجھے ان کا تانا نہیں میرے سے سنا جاتا کہ یہ لات اور عزہ کی مار تیرے اوپر پڑی ہے, اللہ میری آنکھوں کو اس لیے صحیح کر دے کہ ان کا یہ تانا نہ مجھے سننا پڑے. تو دوسرے دن صبح ہی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اللہ اکبر. یعنی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اللہ نے یہ معجزہ دکھایا. زنیرہ, زنیرہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں لیکن زنیرہ. ام عبیس بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی, ان کا مالک اسود بن عبد یغوس انہیں ستایا کرتا تھا. یہ بھی دیکھیں کیونکہ لونڈی تھی تو جو غریب ہیں جو جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان پہ سب کا زور چلتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا, یعنی بہت پکا دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمر بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے, پھر چھوڑ کے کہتے میں نے کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی تم پہ رحم کھا کے تمہیں چھوڑا ہے, میں خود تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑا ہے ورنہ میں نے چھوڑنا نہیں تھا. اور سوچیں حضرت عمر کتنے طاقتور تھے. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئے اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ان کی بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. آج مجھے بتائیں کہیں پہ ایسا ٹارچر کیا جاتا ہے؟ کہیں نہیں. پھر بھی مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ دیکھو دین کی خاطر اس حد تک بھی جانا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا, پیچھے نہ ہٹنا. اور ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نیوز میں کچھ سن لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا دو چار باتیں کہہ دی تب پیچھے ہٹ گئے, ڈر گئے تو تب پیچھے ہٹ گئے. نہیں, ایمان کو نہیں چھوڑنا. ابو بکر صدیق نے حضرت بلال, عامر بن فہیرہ, ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ, ابو قحافہ تو بہت بعد میں اسلام لائے تھے, اللہ نے ان کو نصیب کر دیا تھا لیکن بہت بعد میں اسلام لائے تھے, حضرت ابو بکر کے والد جو ہیں, انہوں نے بطور عتاب کہا, یعنی سختی کے ساتھ کہا انہوں نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو, اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا کچھ بچاؤ ہی کر سکتے تھے. چلو اور کچھ نہیں, تم طاقتور لوگوں کو اگر آزاد کرتے تو کل تمہارے ساتھ سپورٹ کرتے تمہیں. یہ کہا تمہیں بالکل ہی جو لونڈیاں ہیں یا کمزور ہیں ان کو آزاد کرے, اسے تمہیں کیا ملے گا؟ یعنی دیکھیں عمل ایک ہے لیکن ابو بکر صدیق کی نیت دیکھیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, کہ میں نے کوئی سپورٹ کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے طاقت بڑھانے کے لیے اس کے لیے تھوڑی ان کو آزاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی تعریف میں اور ان کی دشمنوں کی مذمت میں قرآن اتارا فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا میں نے تم کو ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, یعنی امیہ اور اس جیسے کام کرنے والے لوگ, اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو, بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. یعنی اس کی صرف نیت کیا ہے, میرا اللہ راضی ہو جائے. جب یہ دیکھیں ایک عمل, وہ غلاموں کو ان کو بھی چھڑا سکتے تھے جن سے ان کو سپورٹ ملتی ہوتی, یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کی نیت کیا تھی, میرا اللہ راضی ہو جائے. کام وہی ہے, غلام کو چھڑانا ہی ہے. ایک میں نیت یہ ہونی تھی مجھے سپورٹ ملے, میں طاقتور ہوں, دوسرے میں نیت کیا ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نیت کے فرق سے کتنا فرق پڑ گیا. اللہ اکبر. اور یہ ہیں ابو بکر صدیق, اللہ ان سے بھی راضی ہو, آمین. اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی, اور تمام صحابہ کرام سے بھی. دیکھیں جو انسان صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا, وہی پھر ڈاواں ڈول نہیں ہوتا, پھر وہی جم کے کام کر سکتا ہے. جو مصلحتوں کے لیے, فائدوں کے لیے کام کرتا ہے, وہ آج کرے گا کل چھوڑ دے گا. ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اس لیے ڈفرینٹ ہیں, اس لیے بہت زیادہ قابل رحم ہے کہ باقی جو لوگ تھے نا وہ سب انڈیویجولس تھے, یہ جو ہے نا یہ فیملی ہے. اور فیملی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے جب فیملی کو ٹارچر دیا جائے, آپ خود سوچیں آپ کے بچے ہیں, بچے کو کوئی تکلیف آپ کے سامنے ہو جائے, ایک ٹیچر ہی اس کو تھپڑ مار دے آپ کے سامنے, تو آپ کا دل ایسے ہوتا ہے کہ پھٹ جائے گا. یا آپ کے والدین کو آپ کے سامنے کوئی بے عزت کر رہا ہو, ذلیل کر رہا ہو, اللہ معاف کرے, تو تب کتنی زیادہ تکلیف ہوتی. اور ان کے سامنے, اولاد کے سامنے عمار ہیں اور ان کے بھائی ہیں عبداللہ, ان کے سامنے ان کے والدین کو یاسر ہیں اور سمیہ, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور ٹارچر بھی کیسا. اچھا یہ لوگ بنی مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا. آپ کو پتا نا ابو جہل مخزومی تھا, بنو مخزوم سے تھا. چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتہ میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تباتے. یعنی ابو جہل نے کہا ہوا تھا کہ اس فیملی کو تو میں ٹارچر کروں گا, اس نے اپنا ذمہ لے لیا تھا. اور وہ اور اس کے قبیلے والے جاتے, اور آپ کو پتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے, اتنا زیادہ یہ بے رحم آدمی تھا. ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر صبرن, اے آل یاسر صبر کرو صبر کرو, اے اللہ آل یاسر کو بخش دے. صبر کرنا یہ کہنا, یہ لفظ بولنا آسان ہے, لیکن صبر کتنا مشکل کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرے ساتھیوں کو دیکھو میری وجہ سے کیسے تکلیف دے رہے. اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے, اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے. اور بیٹے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی باندھا ہوا ہے, ان کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں. وہ قبیلہ مذہج کی ایک شاخ انس کے سے تعلق رکھتے تھے, ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی. یعنی کس کی لونڈی تھی؟ ابو حذیفہ کی. ابو جہل کی نہیں تھی, لیکن ابو جہل بھی چونکہ اسی قبیلے سے تھا نا, تو وہ اپنی وہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو ٹارچر کروں گا. وہ بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی. انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی. اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بھی اتنی آرام سے نہیں، ابو جہل نے اتنا ان کے اوپر ٹارچر کیا تھا، اور آخر حد یہ آ گئی کہ اس نے ان کے ایک پیر میں رسا باندھا اور ایک اونٹ کے ساتھ اس کو باندھ دیا، اور دوسرے پیر میں رسا باندھا اور دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور دونوں اونٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیے، اور یہ حال ہو گیا تھا کہ جب وہ بیچ میں سے چیر رہی تھی تو بیچ میں نیزہ مارا ان کی شرمگاہ میں کہ پھٹ گئی اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کو سوچ کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اولاد دیکھ رہی ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور والد کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے، قیامت کے دن یہ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں حجت قائم کریں گے ہم پہ کہ دیکھو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے تھے جنہوں نے اتنا کچھ برداشت کر کے لیکن اس دین کو نہیں چھوڑا، تم بھی کیا ستم ہو گئے تھے، کیا ایسی قیامت ہم پہ ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس نے ہم سے منہ موڑ لیا، وہ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارے رشتہ دار، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے رشتہ داروں کو ہم کیا جواب دیں گے، اس کے سامنے ہم کیا بولیں گے، وہ ہم سے روٹ جائے گا۔ دیکھو ہم چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے، تانوں کے پیچھے اس دین کو چھوڑ دیتے، خیر بات کہہ دیتے، اور انہوں نے اپنی جانیں اس طرح دے دی۔ ایسے وقت میں پھر حضرت جو عمار تھے ان کے اوپر جب اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تو انہوں نے پھر کہہ دیا تھا کہ ہاں میں تمہارے بتوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کو مانتا ہوں، کیونکہ یہ تقریباً ابھی 15 سال کے تھے، 15 ایئر کا سوچیں، اپنے بچوں کو تصور کریں، سوچیں 15 ایئر کا لڑکا، اور پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح بول دیا، اب میں کیا کروں، اتنا ان کو فکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تو ایمان ہے، میں اپنے ظاہر کو یہ ایسے کر سکتے ہیں، میرے دل کو نہیں بدل سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار کی گردن تک ایمان بھرا ہوا ہے، یہ اتنے پکے تھے، اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے ابن سمیہ، حضرت سمیہ کو آنر دینے کے لیے، سمیہ کا بیٹا۔ اللہ اکبر، باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں انہیں کبھی لوہے کی زرہ پہناتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے۔ اب لوہے کی زرہ کو آپ سوچیں، جو اتنی گرم زرہ ہو، لوہا ہے، اور جب لوہا گرم ہو جاتا ہے ایسے ہی سمجھے استری کسی کے اوپر رکھ دی جائے تو کیا ہے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے۔ آج آپ کو پتا ہے ٹارچر کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ٹارچر ہے کہ کسی کا سر پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور وہاں پہ بریتھ نہ کر سکے وہ، اور پھر اس کو مرنے بھی نہ دیا جائے، پھر نکالا جائے، پھر اس کو اندر ڈالا جائے، اس طرح وہ پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، بچے تھے تو وہ ان سے نہیں برداشت ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کیا، تو اس پر اللہ کا عذاب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب۔ یعنی یہ جو اگر اوپر سے کہہ دیا ہے اس وجہ سے، تو پھر کوئی اس کے اندر اس کے اوپر، بندے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ چلیں ہم نیکسٹ ٹائم باقی پڑھیں گے، یہاں تک ہم اپنا کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو گیا، لیکن ہمارے لیے سب کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے، خاص طور پہ ان حالات میں جس وقت اسلام کے اوپر ایسے باتیں کی جا رہی ہیں اور ہر جگہ اسلام کو ایک سمبل بنا دیا گیا ہے، برائی کا، بربریت کا، اس دور کے اندر ایمان کو تھامے رکھنا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس صورت میں۔ دوسرا اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آج کا جو دور ہے، اس دور میں کیا آپ مسلمان جو ہیں وہ بتائیں کیا آپ پاور میں ہیں، یا آپ اس وقت ایک طرح سے محکوم ہیں دنیا میں؟ اگر آپ پاور میں ہوتے تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، آپ پاور میں نہیں ہیں، آپ اس وقت دبے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ دبے میں ہوں تب آپ کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے؟ جو مکی دور میں مسلمانوں نے کیا، اور وہ ہے صبر، صبر اور صبر. اپنے آپ کو اٹھانے کا طریقہ اس وقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جیسے کہ آج ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہے کہ علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے لے کر جاؤ. میرے پاس ایک بڑی پیاری ای میل آئی کہ مسلمانوں نے کیا کارنامے دنیا میں انجام دیے تھے. اس کے اندر تھا کہ مسلمانوں نے الجبرا، آج جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں الجبرا مسلمانوں کی وجہ سے آج دنیا میں، میڈیکل سائنس، میڈیکل کی جتنی یہ آپریشن کے سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں وہ مسلمانوں نے ایجاد کیے، کافی مسلمانوں نے ایجاد کی، صابن مسلمانوں نے ایجاد کیا، ٹوتھ برش مسلمانوں نے ایجاد کیا، ہاسپٹلس مسلمانوں نے سب سے پہلے بنا. ان گنت چیزیں ہیں جو مسلمان اسکالرس کی آج دنیا تعریف کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں ملے. میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ جا کے پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسلمان اسکالرس تھے، آج تک ان کے نام لکھے. اپنے آپ کو اس میں آگے لے کر آؤ. ان چیزوں سے نہ اسلام کا اور نہ مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ کرام پہ جو اتنا تشدد ہو رہا تھا، اتنا ٹارچر ہو رہا تھا، انہوں نے اٹھ کے ایک تھپڑ کیوں نہیں مار دیا ان کو؟ انہوں نے اٹھ کے کسی کا گلا کیوں نہیں پکڑ لیا؟ بتائیں کیا ان میں طاقت نہیں تھی؟ اب آخر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب انہوں نے شہید کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک دفعہ بدلہ ہی لے رہے تھے، مرنا تو ہے ہی، چلو ان کو مار کے جاؤں، ایک دو کو مار کے جاؤں، کیوں نہیں ایسا کیا؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا صبر، صبر اور صبر. آپ نے ایک گالی تک نہیں دینی، آپ نے ایک تھپڑ بھی نہیں مارنا. اگر اس وقت مسلمان ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ اور زیادہ ان کے اوپر ٹارچر ہوتا، اور ان کی سمپتیز اس کے بعد ہی انہی لوگوں میں سے لوگ اٹھے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے، انہی لوگوں میں سے اٹھے تھے جو حمایتی بنے مسلمانوں کے، چاہے وہ خود کافر ہی رہے، لیکن انہوں نے حمایت کی. انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ ظلم دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. اور اگر وہ ان سے بدلہ لیتے، وہ ان کے ساتھ پھر تشدد کرتے، وہ ان کے چار مار دیتے، وہ راتوں کو گھس کے ان کے اوپر کچھ کر دیتے، پیچھے سے جا کے حملے کر کے مار دیتے، تو پھر انہوں نے کہنا تھا یہ بھی تو ایسے کرتے ہیں. سارا ان کا کاز جو تھا اس کو کتنا نقصان پہنچتا. ابھی کیا نظر آ رہا ہے پوری اس فلم کے اندر جو دکھائی جا رہی ہے آپ کو مکی دور کی، کہ مسلمان مظلوم ہے، مظلوم کے ساتھ انسان کی فطرت ہے، جو بھی دیکھے گا، جو سلیم الفطرت ہوگا مظلوم کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن جب آپ خود بھی ظالم بن جائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی موقع مل جائے گا کچھ بولنے کا. تو اس وقت صبر کا وقت ہے اور اپنے آپ کو اٹھانے کا وقت ہے کہ اپنی تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو اتنے آگے لے جاؤ کہ دنیا آپ کے آگے آ کے گھٹنے ٹیکے، پھر دنیا آپ کی محتاج ہو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگ یہاں پہ درود چلائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سب مل کے درود شریف پڑھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.